بسم الله الرحمن الرحيم. بات ہماری ہو رہی تھی سورہ قاف کے حوالے سے، تو میں میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم یہاں پہ رکے تھے کہ سورہ قاف میں جس چیز کا بہت زیادہ تفصیلاً ذکر کیا گیا تھا وہ قیامت اور قیامت کے احوال کا ذکر تھا، اور اس میں جو بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس سورے کے اندر، جیسے میں نے کئی دفعہ کہا کہ جو خاص باتیں ہیں، یعنی کہ جو اور دوسری جگہوں پر ریپیٹ نہیں ہوئی ہیں یا بہت کم ان کے اشارے ہمیں ملتے ہیں، وہ اشارے ہیں کہ جیسے ہر انسان کے پاس ایک قرین ہے، یعنی ہمارے ساتھ ساتھ کوئی ہے قرین یا ہمزاد کے طور پر، اور وہ قیامت تک جائے گا ساتھ، نامہ اعمال کے مرحلے پر بھی ساتھ ہے. پھر جو چیز نظر آئی کہ قیامت برپا ہوتے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو براہ راست جہنم میں کی طرف بھیج دیے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے استقبال کے لیے جنت آئے گی. یعنی کہ یہ دو گروہ جو ہیں، یہ بالکل قیامت برپا ہوتے ہی بالکل پرومیننٹلی ہو کے اپنے اپنے رستے پہ چلے جائیں گے. انہیں تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ ان کے لیے حساب کتاب نہیں ہے، کہ ان کو بھی جو کہا گیا کہ القیہ فی جہنم، اس کو اٹھاؤ اور ڈالو جہنم میں، اس سے کچھ پوچھنا پاچھنا ہی نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے. اور وہ پانچ صفات کون سی تھیں؟ کفار، عنید، مناع للخیر، معتد، مریب. اور دوسرا جو ہے کہ اس کے مقابل جو گروہ تھا وہ کون سا تھا؟ کہ وہ ازلفت الجنت للمتقین، کہ ایک گروہ ایسا ہے کہ جس کے لیے، یعنی کہ جس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ جنت میں جائیں گے، بلکہ ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت ان کے لیے آمادہ اور تیار ہے، اور غیر بعید، اور کبھی ان سے دور تھی نہیں. تو یہ وہ گروہ ہیں کہ جو فوراً، جن کے سامنے جنت حاضر ہے، جنت ان کے استقبال کے لیے تیار ہے، اور ان کی بھی کوالٹیز بیان کی گئیں، اواب، حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب اور جاء بقلب منیب، یعنی کہ جو رحمان کی خشیت رکھے بالغیب اور ایک ایسا قلب لے کر آئے خدا کی بارگاہ میں جو منیب ہو. منیب کسے کہتے ہیں؟ انابہ کا مطلب جی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو میں نے ایک لفظ میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ انابہ کا مطلب، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اور انابہ کا مطلب ہوتا ہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ہم دنیا ہر وقت انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، دنیا ہر وقت اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، شیطان مسلسل اپنے دام اور جال بچھا رہا ہے، تو جو انسان واقعاً جو منیب ہے وہ کون ہے؟ کہ وہ جیسے ہی کوئی چیز آتی ہے انسان کو اپنے جال میں پھنسانے والی، وہ مڑ کے خدا کی طرف دیکھتا ہے. جیسے ہی کوئی چیز ڈیویٹری سامنے نظر آتی ہے، وہ مڑ کے خدا کی طرف دیکھتا ہے. یہ کوالٹی منیب ہونے کی ہے، انابہ کی یہ کوالٹی، یعنی کہ انسان ہمیشہ خدا کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتا رہے اپنی زندگی میں، ایسا قلب. ٹھیک ہے، یہ اور ان کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے، یعنی کہ جو آخرت کا بہت بڑا انعام ہے، وہ انعام کیا ہے؟ کہ ایک تو اللہ نے یہ کہا، یعنی ایک جنت کے ایک قسم کے جنتیوں کے لیے یہ کہا کہ ان کو ہم یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے. وہ کون ہیں؟ یہ اصحاب یمین ہیں، یعنی دائنے ہاتھ والے، خوشبخت مومنین. اس سے اوپر ایک گروہ کے لیے یہ کہا کہ جو کچھ یہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، یعنی کہ ہم یہ فلاں 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 نعمتیں دیں گے نہیں، بلکہ جو یہ چاہیں گے، جو پسند کریں گے، جو اختیار کریں گے، جو چوز کریں گے، وہ سب ان کو ملے گا. یہ سابقین ہیں، مقربین ہیں. لیکن خدا کے انعامات یہاں پہ رکے نہیں ہیں، بلکہ اس صورت میں بھی یہ کہا ہے کہ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ جو کچھ ان کی خواہش ہے اس کے بعد ہماری بارگاہ میں اس سے زیادہ بھی ہے. یعنی کہ انسان کی، بندہ مومن کی، ولی خدا کی چاہت جتنا انسان سوچ سکتا ہے، جتنا سوچ سکتا ہے، جب اس کے سوچ کی اور چاہت کی حد ختم ہو جائے تو خدا کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری بارگاہ میں اس کے اس سے زیادہ بھی ہے، اس سے اضافی بھی ہے، اس سے ایڈیشنل بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بہشت ہے کہ جو مقربین اور یعنی اس بہشت کے اس درجے تک انسان جا سکتا ہے اور یہ لوگ جائیں گے. پھر اگر آپ کو یاد ہو تو بات آ گئی تھی کہ فوراً کس جگہ پہ بات پلٹ گئی تھی کہ تم سے پہلے بہت ساری بستیاں ہیں کہ جنہوں نے زمین کو بڑی قوت کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ آباد کیا تھا، ایک بہت ہی پاورفل نیشن کے طور پر زمین میں اپنی زندگی گزاری تھی. فنقبوا فی البلاد حل من محیف، تو انہوں نے زمین کو کیا کیا، بڑے اچھے طریقے سے آباد کیا، اس کے ریسورسز کو بہت قوت کے ساتھ استعمال کیا، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. حل میں محیف، جب ہم نے ان کو ہلاک کیا تو کیا ان کے پاس کوئی رستہ تھا کہ وہ ہماری مشیت سے یا ہماری سزا سے نکل کے بھاگ کے کہیں چلے جاتے؟ اور یہ جملے بھی قرآن کریم میں ہیں، جیسے قوم عاد کے لیے، قوم ثمود کے لیے، کہ اب تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہیں جب عذاب کو آتے دیکھا انہوں نے تو راہ فرار، تو ان سے کہا کہ آپ کسی کے لیے بھاگ رہے ہو؟ اب پلٹو اپنے ان گھروں میں جو تم نے آباد کیے تھے، اپنے ان شہروں میں واپس جاؤ کہ جو تم نے بسائے تھے، جن چیزوں پر تمہیں فخر تھا، اب کیوں اس سے نکل کے بھاگ رہے ہو؟ تو اس پہ میں نے جو آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ کس بات کا سبق ہے، یعنی یہ کون سی بات ہے کہ جو دوبارہ سے پلٹ کے آ رہی ہے؟ قیامت کا اور ہر چیز کا، جنت جہنم ساری باتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ نقطہ کیوں آ رہا ہے کہ تم سے پہلے اتنی قومیں تھیں جنہوں نے زمین کو اتنی شدت اور مضبوطی کے ساتھ آباد کیا تھا، اتنے ریسورسفل تھے، اور دیکھو ہم نے ان کو کس طریقے سے ختم کر دیا. اور جب ہمارا فیصلہ آیا، فیصلہ کن مرحلہ آیا، تو کسی کے پاس اس سے نکل بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. تو اس میں آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا سورہ والعصر کو وہ کریں، اور جس میں نے کہا تھا کہ چار قسمیں، چار تاکیدوں کے بعد خدا نے کیا کہا ہے کہ انسان خسر میں، خسارے کی حالت میں، گھاٹے کی حالت میں. اور اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا. تو یہاں پر ہم کو جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ، اور اس کو میں ایک اور اس سے جگہ سے اس کو اور رینفورس کر دوں اس پیغام کو، کہ ہم کو جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی میں ایک شخص یا ایک قوم جتنے بھی ریسورسز جمع کر لے وہ پروفیٹیبل اسٹیٹ میں نہیں آتا ہے. پروفیٹیبل اسٹیٹ جو ہے وہ فقط اور فقط کس چیز کی وجہ سے آتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے آتی ہے. ٹھیک ہے، سورہ قصص کی بھی میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جو اپنی معیشت میں بہت ترقی یافتہ تھے، یعنی ان کے پاس دنیاوی وسائل کی، ریسورسز کی بھرمار تھی، بڑے اچھے طریقے سے ان شہروں کو آباد کیا تھا. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس وہ ہیں ان کے مساکن، مساکن یعنی کہ جہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کی تھی، دیر ابورڈز، دیر ڈویلنگز. لَمْ تُسْكَمْ مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. اچھا، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، سورہ قصص 58، ये एक बहुत अजीब बात है, वलम तुस लम तुस्कम मिन बादहिम, यानी जिन जगहों पर ऐसी मशहूर मशहूर कौमें माजी की रही हैं वो जगह बाद में आबाद नहीं हुई मगर बहुत थोड़ी सी। ये बाकायदा कुरान करीम का जुमला है, लम तुस्कम मिन बादहिम, के उसके बाद उनमें नहीं सुकूनत इख्तियार की गई उन जगहों पर कि जहाँ पहले बड़ी बेहतरीन मईशत वाली कौमें थीं, इल्ला कलीला मगर बहुत ही थोड़ा सा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसकी क्या वजह है, क्या वजह हो सकती
है?
एक बेबरकती, और दूसरा इबरत बाकी रहे आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, आसार इबरत बाकी रहें। ठीक है, एक तो ये है ही है कि एक नहुसत उसकी, लेकिन उसके साथ साथ कि वो दूसरी आने वाली नस्लें और कौमें जो है ना उनको देख के इबरत पकड़े। अब मिसाल के तौर पर यानी ये मैं शायद पहले भी आप लोगों से बयान कर चुका हूँ, आपके पास भी ऐसे वाकयात होंगे, कि मुझे जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक किया था ईरान जाके, वो मशहद और तूस का कंपैरिजन था। इन्हें तूस शायद आप लोग भी गए हो, जहाँ पे फिरदौसी का मकबरा है, जहाँ पर कुछ आइम्मा के असहाब के भी कबूर हैं, जहाँ पर कैदखाना है, एक कैदखाना तूस का, कि जिसमें अंदर तहखाने में कई मोमिनीन के वो हैं, कत्ल किया गया था उनको, शहीद किया गया था, वो सब कैदखाना है और वो ओरिजिनल है अभी तक, बाकी तकरीबन 1000 साल पुरानी इमारत जो है ना अभी तक है। तो इसमें जो चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी स्ट्राइकिंग थी वो क्या थी, जो मशहद शहर जो बना है ये इमाम अलैहिस्सलाम की कब्र की वजह से बना है, जिसे आज आप मशहद कहते हैं ना, वो इमाम रजा अलैहिस्सलाम की कब्र के गिर्द आबाद होने वाली जगह है, और वो शहर जमाने वो जगह जमाने कदीम में आबाद नहीं थी। यानी जो तूस पहले था ना, वो तूस अब खंडर है, तकरीबन अभी भी खंडर है, वीराना है, अभी भी वहाँ बहुत थोड़ी सी आबादी है, अभी भी वहाँ वो चीज़ जो उसका ग्रैंडेयर था ना, कि जिसको अब्बासी खुलाफा ने अपना पाया तख्त बनाया था और बड़ा बेहतरीन शहर के तौर पर आबाद किया था, वो चीज़ पलट के नहीं आई। यानी जब से मंगोल्स ने उसको उजाड़ा है, ये मशहद इज़ अ न्यू सिटी उसके नेबरहुड में, और मशहद के मेनली आबाद होने की जो वजह है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। अर्ज तूस है, ठीक है, वो सूबा तूस का है, लेकिन जो उन्होंने बनाया था ना, इन्हें जो उनके बनाए हुए शहर थे, जो उनका बनाया हुआ इलाका था जो कदीम, अब वो ख़त्म हो चुका है, और वो उस वक्त से 1000 साल से ज़्यादा से ख़त्म है, और फिर उस तरीके से आबाद नहीं हुआ। यानी अब आप उसको पूरा विज़िट करके देख लें, मशहद की जो रौनक है और जो कुछ मशहद है, वो तूस कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। यानी ये बिल्कुल आंखों देखे की बात है, आप भी इसको जाके विज़िट कर सकते हैं, कि अब उसमें वो छितरी छितरी बस आबादी है, वो खंडरात हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो तमाम बातें हैं, लेकिन वो दोबारा अपने उस शहर की हैसियत से उसने उसको नहीं हासिल किया। इसी तरीके से आप उधर चले जाएं, जैसे मदायन साले है, कौम समूद अभी भी है, लेकिन वो बिल्कुल एक वहशत ज़्यादा उजाड़ जगह है, सऊदी अरब में है वो जगह मदायन साले। ये तो अभी अभी दरियाफ्त हुआ था तकरीबन 25 साल पहले, इरम, शहर इरम, ये कहाँ था, ये उधर है ओमान में, अभी इसके आसार खुदाई करके उन्होंने सैटेलाइट्स वगैरह से उसको देख के वो किया, और वो तमाम जो कुरान करीम की आयतों में बातें हैं ना, वो तमाम निकली वहाँ से। इरामा ज़ातिल इमाद, वो शहर सुतूनों वाला शहर बरामद हुआ वहाँ से, लेकिन वो बिल्कुल उजाड़ वीरान है। फिरौनों ने जो मिस्र बनाया था, आज वो मिस्र मौजूद नहीं है, उनके वो पिरामिड्स और वो सब एक रेगिस्तान और सहरा ही है। ठीक है, तो ये जो बात खुदा कह रहा है कि हमने जिस तरीके से उन करियों, उन बस्तियों को, कि जो मईशत में बहुत ताकतवर थे एक ज़माने में, جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. اور یہ بھی خدا کی ایک عجیب آیت ہے کہ اس کے بعد وہ مساکن دوبارہ اس طریقے سے آباد نہیں ہوئے. لم تسکم من بعدہم الا قلیلا, مگر بہت تھوڑے سے. وکنا نحن الوارثین, اور بے شک ہم ہی ہمیشہ سے وارث ہیں. اس جملے کو تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے, اس پر ہم بات کر بھی چکے ہیں پہلے, لیکن یہ نقطہ قابل غور ہے کہ اللہ کے وارث ہونے کا کیا مطلب ہے. خدا کہہ رہا ہے ہم ہر چیز کے وارث ہیں, یعنی کیا مطلب؟ جیسے ہم تو کہتے ہیں وراثت, بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے کہ باپ کے جانے کے بعد بیٹا. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ہر چیز کے ہمیشہ سے وارث ہیں. تو وارث کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وارث جو ہے نا وہ مالکیت سے ہے, نہ کہ ملکیت سے. تو خدا جب کہہ رہا ہے کہ ہم ہر چیز کے وارث ہیں, یعنی الٹیمیٹلی ہر شے کی مالکیت کس کی ہے؟ ہماری ہے. یعنی اگر تھوڑے عرصے کے لیے کسی کے پاس ایک اونرشپ آ جاتی ہے ہمارے اذن سے, اجازت سے, تو وہ لوگ اس کا یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ حال کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کا یہ حال ہوتا ہے. وما کننا ربک مہلک القرا, پھر ہلاک کیوں کر دیا ہلاک؟ کیونکہ قرآن تو ہر چیز کا اصول دیتا ہے نا آپ کو. وما کانا ربک مہلک القرا, اور تیرا رب, یعنی ظاہراً اے پیغمبر تیرا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے. حتی یبعث فی امہا رسولا, یہاں تک کہ اس بستی کے کور میں اور سینٹر میں کسی رسول کو نہ بھیج لے. یعنی بستی کے یا شہر کے ہر ہر گاؤں میں رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جو کور ہے, مرکز ہے, وہاں پر خدا جب تک ایک رسول کو, کسی رسول کو نہ مبعوث کر لے, اور وہ رسول ان پر یتلو علیہم آیاتنا, اور وہ رسول جب تک ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت نہ کر لے, اور وہ لوگ ان آیتوں کا انکار نہ کر دیں, اس وقت تک ہلاکت نہیں آتی. یہ ڈسٹرکشن اس وقت تک نہیں آتا. وما کننا مہلک القرا الا واہلھا الظالمون, اہلھا الظالمون, اور ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر یہ کہ اس کے اہل یا اس کے وہاں رہنے والے ظالم ہیں, کاملاً ظلم پیشہ ہیں, ظلم کی راہ کو اختیار کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے بستیاں ہلاک ہوتی ہیں, اور جب ایک دفعہ ہلاکت آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہاں پر کوئی دوبارہ سے نہیں. یعنی کہ اس میں کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ معیشت کا اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا بہت خوش ہے, تو اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے. کیونکہ بار بار خدا یہی کہہ رہا ہے کہ جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے وہ قومیں اپنی معیشت میں, اپنے لیونگ سٹینڈرڈ میں, اپنے ریسورس فلنس میں بہت ہائی تھیں. اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے پہلے سورہ فجر بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی کہ وہاں بھی خدا نے جن تین قوموں کا ذکر کیا ہے, عاد, ثمود اور قوم فرعون, ان تینوں قوموں کے جو ہیں سٹیز بہت بڑے بڑے شاندار شہر بنے ہوئے اور وہ سب چیزیں موجود تھیں. قوم, لیکن ان تین قوموں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے سورہ الفجر میں, قوم عاد, ارم, ثمود اور فرعون, کہ ان کی کنسٹرکشن, ان کے سٹیز, ان کا سارا کچھ بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ کا تھا, جو آج بھی, یعنی آج بھی ویسے شہر بنانا بہت مشکل ہے آج کے دن بھی. کہ جیسے مدائن صالح جو ہے سمود, قوم سمود کا شہر, اس کی خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے گئے, پہاڑوں پر نہیں, پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں مدائن صالح, اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کا پورا دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی حالات اس کا. اور سعودی عرب, और मेरे कज़िन वहाँ थे, गए थे, तो उन्होंने बताया था कि उसके करीब जो चट्टाने हैं, यानी एक तो उन्होंने बिल्कुल वही बात की थी कि उस जगह पर जाके इतनी ज़्यादा नहुसत फील हो रही थी कि वहाँ खड़ा होना बेइंतहा मुश्किल था। हाँ, वहाँ ठहर नहीं सकते थे, बस बिल्कुल बेख्तियार दिल चाह रहा था कि भाग जाओ यहाँ से, इस जगह से राह फरार इख्तियार करो। और दूसरा उन्होंने कहा था कि वो जो पहाड़ियाँ वहाँ थी वो एक लिहाज से कोनिकल शेप की हो गई थी, हुई हुई हैं, कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चीज़ को आप ग्राइंड कर देना बिल्कुल, क्योंकि उन पर वही आंधी और तूफान और वो वाला जो था कि उस किस्म का, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और आप बताएं, पहाड़ों में तराश के घर बनाए थे उन्होंने, जा वो फखरा बिलवा दी, तो ये वाली बात जो है ना, ये खुदा बार बार बता रहा है कि देखो इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना, इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना। असल प्रॉब्लम क्या है कि या जालिम हो, और जालिम की तारीफ नंबर वन खुदा के कानून को तोड़ने के हवाले से है, ठीक है। जालिम की वो तारीफ बाद में आती है जिस जालिम को हम जालिम कहते हैं। असल जालिम की तारीफ ये है कि जो कानून खुदा का इनकार करे और उसके मुकाबले जाए, वो असल जालिम है, ठीक है। और जब नऊज़ुबिल्लाह कोई कौम या फर्द इस जुल्म का शिकार हो जाता है, मासीयत और गुनाह के जुल्म का, तो फिर उससे हर किस्म का जुल्म सादिर होता है। फिर वो हर किस्म का, मतलब मैन टू मैन जिस जुल्म की हम बात कर रहे हैं, फिर वो भी सब वही काम वो लोग कर रहे होते हैं। अब इसको बयान करने के बाद अब वो बात है इस आयत नंबर 60 में कि जो जिसकी हम जिसकी तरफ मैंने खास तौर से ज़हमत दी कि वमा ऊती तुम मिन शैइन फमताउल हयात दुनिया व ज़ीनतुहा, वमा ऊती तुम मिन शैइन, इस पे खास तौर से गौर कीजिएगा, वमा और नहीं, ऊती तुम, तुमको दिया गया, मिन शैइन, किसी भी चीज़ में से, यानी शैइन जो है ये नकेरा है, ठीक है, कॉमन नाउन है, किसी भी चीज़ में से जो कुछ भी तुमको दिया गया है वो नहीं है मगर फमताउल हयात दुनिया, वो है दुनिया की जिंदगी का सरमाया व ज़ीनतुहा और उसकी जीनत। क्या मतलब निकल रहा है इस जुमले से खास तौर से? इस जुमले से खास मतलब क्या बरामद हो रहा है?
ये सब जितना भी है वो दुनिया की जीनत है,
दुनिया के लिए। दुनिया में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, उनमें से कोई चीज सरमाए आखिरत नहीं है, ठीक है। यानी वही जो सूरह वल असर बता रही है, इन्नल इंसान लफी खुसरन, कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम बड़े घर में रह रहे हो, कि महल में रह रहे हो, कि झोंपड़े में हो, कि पुलाव कौरमा खा रहे हो, कि चने फांक रहे हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाय डिफॉल्ट सब के सब लफी खुसरन है। खसारे से बाहर कौन आना शुरू होता है? आमनु व अमलु सालिहात। तो दुनिया की जिंदगी में जितना कुछ भी है, वमा, अब आप इसमें वो देखिए, वमा और नहीं, ऊती तुम, जो दिया गया, मिन शैइन, किसी भी चीज में से तुमको, यानी जिस्म, माल, औलाद, घर, कुछ भी, किसी भी चीज में से जो तुमको दिया गया, वो क्या है? पस वो क्या है? मताउल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी का सरमाया, व ज़ीनतुहा, और उसकी जीनत है। हाँ, दुनिया सजा लो, इससे दुनिया की जिंदगी सजा लो, वो मसला नहीं है, उस सरमाए के तौर पर इसको रख लो, लेकिन वो सरमाया कितनी देर रहेगा तुम्हारे पास, कितनी देर उसके मालिक रहोगे, कितनी देर वो ओनरशिप रहेगी? बात वाजह होगी कि जी
सवाल ये कि दुनिया की तो डेफिनेशन पहले बहुत दफा बयान कर चुके हैं, दुनिया वो दीन, तफाखुर और वो सारी चीजें, अगर वो चीज नहीं और बाकी सारी चीजें तो फिर
नहीं, मैंने उसमें ये बात भी कही थी, जी जी, हयात दुनिया यानी ये टाइम पीरियड जो हम दुनिया के नाम पे गुजार रहे हैं, लाइफ का एक टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, कोई भी चीज़ यानी वो सब का सब जो है ना, नहीं वो दुनिया नहीं, आप इसको यूं समझिए, इसके जैसे मैंने इस पर काफ़ी भैया की ये बहस बहुत डीप हो जाती है कि इस दुनिया की ज़िंदगी में जितना कुछ भी है ना वो अल्टीमेटली लाइब व लहव की तरफ ही जाता है। यानी इवन औलाद भी जो है वो आपको लाइब और लहव की तरफ ही ले जाती है। यानी लाइब व लहव के माना क्या है, लाइब व लहव का माना ये है कि एक चीज़ जो आप बनाएं फैब्रिकेट करें और एक चीज़ जो आपको अपनी तरफ खींच ले या खुदा के रास्ते से हटा दे, ये तमाम की तमाम चीज़ें औलाद में भी हैं, हैं या नहीं है, माल में भी हैं, जिस्मानी कुव्वत में भी, हर चीज़ में यही है। तो यानी जो कुछ भी दुनिया में तुमको दिया गया ये इसका सरमाया है, और दुनिया की ज़िंदगी की अल्टीमेट क्वालिटी वही है, लाइब व लहव व ज़ीनत व तफाखुर व तकासुर। यानी इंसान माल लेकर आप मुझे बताएं इसके अलावा क्या करता है, अगर ईमान नहीं है, अगर ईमान नहीं है इंसान औलाद की बिना पर यह तकासुर और तफाखुर के अलावा क्या करता है औलाद से,
अगर ईमान है तो फिर तो।
लेकिन बात अभी ये नहीं हो रही ना, बात हो रही है इस बात की कि ये क्या है,
ये तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है ना कुरान का कि जो भी है बस यहीं का है।
हाँ,
आपने जो बयान पढ़ा है उसके हिसाब से तो
बिल्कुल
मिल रहा है बस वो दुनिया ही के।
हाँ,
जबकि दूसरी जगह हम देख रहे हैं कि औलाद सवाल जो हमारी आखिरत का भी
नहीं नहीं लेकिन पहले इसको यूं देखें ना कि इन्नल इंसान लफी खुसरन, ठीक है, जिस इंसान के लिए खसारे में होने की बात आ रही है उसके पास दुनिया का माल है सर, नहीं है या नहीं है, माल है, सरमाया है, औलाद है, खानदान है, हुकूमत है, सब है, उसके बावजूद भी लफी खुसर है, सही है नहीं, पहले तो ये समझे ना, उसके बावजूद भी लफी खुसर है। यही बात यहाँ भी बयान हो रही है कि दुनिया की जिंदगी में जितना कुछ तुमको मिला है ये फकत और फकत क्या है, इससे यहाँ का मजे उठा लो, ये यहाँ का सरमाया है, यहाँ की मता है, यहाँ की जीनत है। लेकिन अब दूसरा पहलू शुरू होता है कि ये सब का सब हमने तुमको इसलिए नहीं दिया कि इसके जरिए से लाइब व लहब का शिकार हो। अब ये स्टेप नंबर टू है, यानी ये सब का सब अगर तुम खाली इसी को लेके बैठे रहोगे तो कहाँ जाओगे, या मताए हयात दुनिया के तौर पे इस्तेमाल कर लोगे या जीनत बना लोगे और ये सब तुम्हें लाइब व लहब में फंसा देगा। ओरिजिनली ये, अब अगर तुमने ईमान, यानी अब हमने किस लिए दिया, हमने इसलिए नहीं दिया था, हमने बतौर लाइब व लहब नहीं दिया, हमने क्यों दिया है, ताकि इसके ज़रिए से तुम अपना अबदी सरमाया बनाओ, इसलिए हमने दिया। उसका तरीका सूरह वल असर में क्या है, आमनु व अमलु सालिहात, यानी जो भी मताए हयात दुनिया हैं ये मताए आखिरत में कैसे कन्वर्ट होगी, ईमान और अमल सालेह की वजह से। इस आयत में क्या बयान हो रहा है, वमा इंदल्लाहि खैरुम व अबका, यानी जो कुछ तुमको दिया गया है वो सब का सब क्या है, मताए हयात दुनिया है और उसकी जीनत है, जो अल्लाह के पास है वो खैर है और बहुत ज़्यादा बाकी रहने वाला है, अबका यानी बहुत ज़्यादा बाकी रहने वाला, दैट इज़ नॉट गोइंग टू पेरिश, दैट इज़ नॉट गोइंग टू फिनिश। तो अब यहाँ से हमको क्या बात समझ में आ रही है, यानी ये सब आयतें एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रही हैं, हमको क्या बात समझ में आ रही है कि ईमान का तकाजा क्या है, ईमान का तकाजा ये है कि जो कुछ खुदा के पास है उसकी उम्मीद में ज़िंदगी गुजारी जाए, जो कुछ खुदा के पास है उसकी तलब में ज़िंदगी बसर की जाए, نہ کہ اس کے پیچھے بھاگا جائے کہ جو یہاں پہ دیا گیا ہے، کیونکہ جو یہاں پر ہے وہ سب کا سب کیا ہے، وہ فقط اور فقط متاع حیات دنیا ہے، اور حیات دنیا کی زینت ہے. وما عند اللہ، جو کچھ بھی. اب آپ دیکھیں وما اوتی تم من شے، یعنی جتنا کچھ یہاں پر ہے وہ سب کا سب متاع حیات دنیا اور زینت ہے. جتنا کچھ خدا کے پاس ہے وہ سب خیر ہے اور سب باقی رہنے والا ہے. انسان خدا کے پاس موجود سرمایہ کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے. اور ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرتے ہوئے کیا ہوگا کہ جو دنیا میں دیا گیا ہے سرمایہ، اسی سرمایہ کے ذریعے سے اللہ کی چیزیں حاصل ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے ذریعے سے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اب آپ اولاد کی تربیت کریں قربتاً اللہ، تو یہ جو آپ نے تربیت کی ہے یہ تربیت خدا کی بارگاہ میں آپ کے لیے ایک سرمایہ بنا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اولاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عین ممکن ہے کہ اولاد کی تربیت، بعض اولادیں صحیح نہ نکل پائیں، لیکن جو آپ کا سرمایہ بن رہا ہے نا وہ اولاد نہیں ہے. آپ کا سرمایہ آپ کی وہ نیت اور ایفرٹ ہے جسے آپ خدا کی بارگاہ میں پائیں گے جا کے. بات واضح ہو رہی؟ تو وما عند اللہ، یعنی کہ جو کچھ خدا کے پاس ہے اس پہ فوکس رکھنا ہے، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے اگر تم یہ سوچنے بیٹھ گئے کہ یہ چیز تمہیں کہاں لے جائے گی، سرمائے کی شکل میں ڈھل جائے گی، اگر یہ چیز تمہیں خدا تک لے جائے گی تو پھر یہ پاسبل نہیں ہے، یہ والا کام ممکن نہیں ہے. جی بات واضح ہوئی، کلیئر ہو گئی یہ بات. لیکن اب اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ ان فی ذلک لمن لذکر لمن کان له قلب، ان تمام باتوں میں اس کے لیے ریممبرنس اور یاد ہے جس کے لیے قلب ہے. اور جس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ جو اپنے قلب کو واقعاً خشوع کے قابل بناتا ہے، خاشع بناتا ہے، کیونکہ قلب تو پتھر کی طریقے سے بھی ہوتا ہے، بہت سارے انسانوں کے دل پتھر کی مانند بھی ہوتے ہیں کہ جس پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو لمن کان لہو قلب، اس قلب کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قلب ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خشوع کرتا ہے، خشوع رکھتا ہے، اور جس میں ایک جاذبیت ہے جو جذب کر سکتا ہے حقائق کو. او القى السمع وهو شهید، انسانوں کو اللہ نے کتنی چیزیں دی ہیں؟ سمع بصر فؤاد، فؤاد از سیم ایز قلب. تو قلب ہو جذب کرنے کے قابل، القى السمع، سماعت کو بطور اینکر ڈال دے ایک جگہ پہ، ٹھہرے وہاں پہ. اور شہید، شہید کا تعلق کس سے؟ بصر سے. اپنی سماعت کو بطور اینکر ڈالے، سنے ان کھنڈرات میں سے کیا آوازیں آ رہی ہیں، اس پر گواہ بنے کہ وہاں پر یہ آثار دکھا کیا رہے ہیں کہ یہاں پر اتنی بستیاں آباد تھیں، یہاں پر اتنے لوگ آباد تھے، کہاں ہیں سب، ہزاروں سال سے یہ جگہ کیوں آباد نہیں ہوئی، یہاں پلٹ کے کوئی کیوں نہیں آیا، یہ ان عظیم الشان عمارتوں کے بنانے والے لوگ کہاں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ تو تینوں چیزوں کا استعمال کرے، قلب کا، قلب میں جذب کرے، سماعت کو وہاں ڈالے رکھے، اور اچھے طریقے سے آبزرو کرے. شہید ہو، وٹنس بنے، اچھے طریقے سے وٹنس بنے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. یہ سورہ قاف پر ہم واپس آ گئے. سورہ قصص کی تین آیتیں میں نے پڑھی تھی اس کو سمجھانے کے لیے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یا جو چیزیں ہیں اس کی کیا حیثیت ہے. اب ہم سورہ قاف پر واپس آ گئے ہیں. اب گویا کہ وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں کیا کام کرو, اور طریقہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ ظاہراً رسول خدا کو, ظاہراً رسول خدا کو بتایا جا رہا ہے. اور رسول خدا کے توسل سے ہمیں فاصبر علی ما یقولون, پس صبر کرو جو کچھ کہ یہ لوگ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں نہیں, کہا نہیں ہے, بلکہ یقولون کا مطلب کیا ہے؟ کہتے رہتے ہیں. کیا کہتے رہتے ہیں رسول خدا سے, جنہیں رسول خدا سے جو مقابل میں کھڑے ہونے والے لوگ تھے حقیقتاً کیا کہہ رہے ہوتے تھے؟ یعنی توحید اور آخرت کا انکار, توحید اور آخرت کا انکار, اور توحید اور آخرت کے ذیل میں نبی کو ساحر اور مجنون اور کائن قرار دینا, اس سب کو جھوٹا, یعنی اس جھوٹ کو ری انفورس کرنے کے لیے اپنے اسٹیٹمنٹ کو کہ نبی کو نعوذ باللہ اس پر یہ تہمتیں لگانا. فاصبر علی ما یقولون, اس کے بعد کیا کرو؟ اب یہ دیکھیں, میں اسی لیے میں نے آج ایک حدیث آپ لوگوں کو بھیجی ہے, شاید آپ لوگوں کو مل گئی ہو میل پہ, میل میں, کیونکہ ایک جب بھی ہم خود اپنے ہی آثار کو, آئمہ علیہ السلام کے آثار کو پڑھتے ہیں تو مجھے ایک بات بڑی اسٹرائک کرتی ہے کہ امام علیہ السلام کا میسج ہم تک پہنچایا کیوں نہیں جاتا ہے, یعنی وہ میسج جو بہت اسٹرانگلی نظر آ رہا ہے ہمیں مناجات میں بھی اور آئمہ علیہ السلام کی احادیث میں بھی اور پیغمبر اکرم کی. تو میں تھوڑا سا وہ آپ کو وہ حدیث پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا تھوڑے ٹائم میں. لیکن یہاں آپ دیکھیں اس بات کو, سب سے پہلی تلقین کس چیز کی ہے؟ صبر کی. اس کے بعد سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, سبح یہ بھی امر ہے, کرو تسبیح کرو. کیسے تسبیح کرو؟ بحمد ربک, بحمد ربک اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں, حمد کے وسیلے سے تسبیح کرو یا حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح کرو, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یعنی حمد کے ساتھ سبوحیت بیان کرو اپنے رب کی یا حمد کے وسیلے سے تسبیح کرو, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی سبحان اللہ اور والحمد للہ میں کیا فرق ہے؟ یعنی خدا سے ہر اس چیز کی نفی کر دینا کہ جو نمبر ون سملیرٹی وتھ کریشن ہو, نمبر ون, یہ دوسرا اسٹیج ہے. پہلی اسٹیج یہ ہے سبوحیت کی کہ خدا ہر اس چیز سے بالا تر ہے جس میں مخلوقات سے سملیرٹی کا کوئی شائبہ پیدا ہوتا ہے, مخلوقات سے مشابہت, اس سے خدا منزہ اور برتر ہے. دوسرا یہ کہ خدا ہر اس چیز سے بالا تر ہے جو میرے دماغ میں آتی ہے, جو اس سے اوپر کی اسٹیج ہے. انہیں جب ہم سبحان اللہ کی بات کرتے ہیں کہ نہیں, خدا اس سے بالا تر فقط نہیں کہ جو مخلوقات میں, بلکہ خدا اس سے بھی بالا تر ہے کہ جہاں جہاں تک میری سوچ اور فکر جا سکتی ہے. لیکن اب یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس جگہ تک انسان آئے کیسے, اس جگہ تک انسان پہنچے, خدا کہہ رہے حمد کے رستے سے پہنچو. جب آپ حمد کرتے ہیں, حمد کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے الحمد للہ خالق السماوات والارض, الحمد للہ رب العالمین, اب آپ کہتے ہیں آسمانوں اور زمین کا خالق, ہم کہتے ہیں عالمین کا رب، یہ ربوبیت کی جو صفت ہے، خالقیت کی جو صفت ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہم خدا کی حمد کر رہے ہیں ایسی صفت سے جو آبزرویبل ہے، لیکن اب اس حمد میں کو کہاں جا کے اینڈ ہونا چاہیے؟ سبوحیت پہ اینڈ ہونا چاہیے، کہ خدا کی ربوبیت نہ مخلوقات کے مثل ہے اور نہ خدا کی ربوبیت کی حقیقت کو جانا اور سوچا جا سکتا ہے۔ یہ کس کا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ فسبح بحمد ربک، یعنی حمد، کیونکہ ہم شروع کریں گے حمد سے، کیونکہ خدا کی جو کوالٹیز ہیں، خالقیت، ربوبیت، رزاقیت، رحمانیت، رحیمیت، یہ ہمارے سامنے ہیں۔ جب ہم ان کو ریئلائز کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ حمد کریں گے، یعنی اس کی تعریف بیان کریں گے۔ لیکن یہ حمد کہاں جائے؟ سبوحیت پر، کہ خدا کی ربوبیت ایسے نہیں ہے جیسے والدین کی ربوبیت ہے، خدا کی ربوبیت ایسے نہیں ہے جیسے ایک استاد شاگرد کی تربیت کرتا ہے، یہ سب بھی تو رب ہیں اپنے اپنے ڈومین میں، والدین بھی رب ہیں، استاد بھی رب ہے، نبی اور امام بھی رب ہیں، سب تربیت کر رہے ہیں، تربیت نفوس کر رہے ہیں، عالم عوام کی تربیت نفوس کر رہے ہیں۔ لیکن ہم کیا کہیں گے کہ یہ حمد کہاں پہ جا کے رکے؟ سبحان آپ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔
اب عربہ میں معذرت، اس میں تو الٹا چل رہا ہے، سبوحیت پہلے لے کر آ رہے ہیں، ہم بعد میں لے کر،
نہیں اس میں بھی یہی ہے کہ پہلے آپ بات کرتے ہیں، کہ پہلے آپ اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہر اس چیز سے بالاتر ہے اور پھر حمد کرتے ہیں،
اس آیت میں وہ بعد میں نہیں،
دونوں چیزیں کہ جنہیں کہ ایمان کا کمال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک انسان دونوں چیزوں کو حاصل نہ کرے، یعنی کثرت کو دیکھے تو وحدت پہ جا کے رکے، اور وحدت کو دیکھے تو کثرت سمجھ میں آئے، جب تک یہ دونوں چیزیں ایک انسان کی معرفت میں بیلنس نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ توحید کو نہیں حاصل کر پاتا۔ تو دونوں امور ہیں،
یا تو پھر وہ لیول ہوتا ہوا انسان کا کہ اس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہم کرے یا
نہیں۔ نہیں نہیں، دیکھیں یہ دونوں باتیں نا، دونوں باتیں، جب ہم کہتے ہیں خدا ہر شے سے بالاتر ہے چاہے خیال و تصورات ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کسی عدم محض کا نام ہے، بلکہ اس خدا کی صفات تجلی کرتی ہیں قابل تعریف صفات کی شکل میں، اور ان پر حمد ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، یہ وہ، یہ کون سی توحید ہے جو وحدت سے کثرت کی طرف آ رہی ہے، یہ بھی لازمی ہے۔ اور جب ہم مخلوقات کو دیکھیں اور وہاں صفات خدا کو دیکھیں، تو یہ نہیں کہ یہیں اٹک کے رہ جائیں، بلکہ یہ تمام کا تمام، یہ جو الحمدللہ ہے، یہ سبحان اللہ تک پہنچائے، فسبح بحمد ربک، یہ کامل توحید ہے، جس کو کہتے ہیں قوس نزولی، رفع کی زبان میں قوس نزولی اور قوس صعودی، یہ دونوں مل کے توحید کا دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ قوس نزولی وحدت سے کثرت ہے، قوس صعودی کثرت سے وحدت ہے، یہ دونوں آرکس جب انسان کے معرفت میں مکمل ہو جاتے ہیں تو توحید کامل ہوتی ہے۔ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، یعنی اب اس میں کہ جب دن تمہارا شروع ہو، جب دن تمہارا ختم ہو، ومن اللیل فسبح وادبار السجود، اور رات کی تنہائی میں، جیسا میں ابھی آپ لوگوں سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے دن کے اوقات میں اور پریفریبلی رات میں اپنے ایک حصے کو اپنے اور اپنے رب کے ساتھ خلوت کے لیے مخصوص کرے۔ اور دیکھیں اب یہاں پر وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ کی بات آ رہی ہے، یہاں پر حمد بظاہر نہیں ہے، یعنی تسبیح کہ تم خدا کے ساتھ اس لیول پہ کنیکٹ ہو، انقطاع کی حالت میں کنیکٹ ہو، کٹ آف ہو کے کنیکٹ ہو خدا سے. وَأَدْبَارَ السُّجُود، اور سجود بھی حالت انقطاع ہے، سجدہ بھی منقطع ہونے والی حالت ہے. تو اس کے بعد تسبیح ہے، یہاں فقط تسبیح ہے. اب یہ عجیب بات ہم کو لگتی ہے نا کہ مسئلہ ہو رہے ہیں، مسائل ہو رہے ہیں کہ جناب کفار کی یلغار ہے، یہ پرابلم وہ پرابلم، اور خدا اپنے پیغمبر کو کیا کہہ رہا ہے؟ صبر کرو، تسبیح کرو، ہم کرو. اب اگر ہمارے پاس وہ معرفت نہیں ہے تو فوراً کا فوراً کیا آئے گا کہ یہ کوئی خانخواہی مزاج پیدا کرایا جا رہا ہے، یعنی عملی زندگی سے بھاگو اور کسی کونے میں بیٹھ کے تسبیح و حمد کرتے رہو. اگر انسان کو تسبیح اور حمد کے معنی ہی نہیں پتا ہے تو، جیسے میں آپ لوگوں سے بار بار ایک جملہ کہتا ہوں نا کہ قرآن کی توحید کیا ہے، قرآن کی توحید 100% عملی ہے. قرآن کی توحید میں نظریاتی مباحث ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، قرآن کی توحید زندگی کے درمیان ہو کے قائم ہوتی ہے، زندگی کے درمیان رہ کے، زندگی سے فرار ہو کے قائم نہیں ہوتی ہے توحید. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں آپ کو ایک جملہ یاد دلاؤں، اور یہ جملے تقریباً بالکل ایک جگہ پر اور بھی ہیں اور اس سے زیادہ تفصیل سے ہیں. وہ جگہ یاد ہے آپ کو، وہ مقام پیغمبر اکرم سے ہی کوئی ایسی ہی باتیں بتائی گئی ہیں، یہی بات کی گئی ہے. اور میرا دل جب بھی وہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ تنگ ہوتا ہے، تو میں وہ آیتیں پڑھتا ہوں. وہ کون سا مقام ہے، کسی کو یاد ہے؟ نہیں، ہنٹ کیا، یہی والے مقامات ہیں کہ یہ لوگ تم سے جو بات کرتے ہیں اس پر تم دل تنگ ہوتے ہو، تسبیح کرو، حمد کرو. سورہ حجر کا آخر، سورہ حجر کا آخر، اور وہاں پر یہ بات جو ہے نا کافی تفصیل سے. اور اس سے پہلے میں اس چیز کو عرض کر دوں کہ یہ جو تسبیح اور تحمید اور توحید کی بات ہے، جناب مالک اشتر امام علی علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے، اور ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ مالک اشتر وہ شخصیت ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام سے بہت قریبی رفاقت رکھتے تھے، بہت کلوز تھے، ظاہراً بھی بہت کلوز تھے، ظاہراً بہت کلوز تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی امام علی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب بھی وقت نماز آتا تھا تو امام علی علیہ السلام کاملاً حالت انقطاع میں چلے جاتے تھے، یعنی کٹ آف ہو جاتے تھے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی، اور بالکل آپ اس حالت میں ہوتے تھے کہ جیسے نماز میں آپ ہیں اور آپ کا خدا ہے، اور کوئی دوسری چیز نہ انٹروین کرتی ہے، نہ انٹرفیئر کرتی ہے، بلکہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور میں نے امام علی علیہ السلام کو دنیا کی زندگی میں سخت سے سخت ترین حالات میں اور مشکل سے مشکل ترین جنگوں میں انتہائی پرسکون اور ثابت قدم دیکھا ہے. یعنی امام علی علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سختی علی کو مضطرب نہیں کر پاتی تھی، اور خدا کی بارگاہ میں جو بھی اضطراب، اور جیسے ابھی ہم نے کیا کہا کہ وما عند اللہ خیر و ابقا، کہ جو اپنا سارا کا سارا فوکس ما عند اللہ پہ قائم کر لے، اور جو کچھ بھی اوتی تم من الحیات الدنیا ہے، اس سے اپنے فوکس کو ہٹا لے، تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل توحید ہے. توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں اس کو کہتے ہیں تسبیح، تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے، تحمید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں زندگی میں آؤں اور سوائے خدا کے کسی کو نہ دیکھوں. اصل تسبیح اور تحمید یہ ہے. یعنی کوئی بھی چیز آپ کو کہیں سے مل رہی ہے، کوئی اچھائی آپ کو حاصل ہو رہی ہے، تو آپ کی نظر کہاں جائے؟ اس حمد و تسبیح پر جائے. اصل توحید اس کا نام ہے توحید، یہ تھوڑی کہ خالی بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہو. اس کا یہ وہ حمد و تسبیح ہے جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہے, جنہیں کہ جب دنیا پورا خوف, دنیا کا خوف اپنے کمال تک پہنچ جائے, دنیا کا خوف اپنی پیک پر آ جائے, اس وقت انسان کہے رضوان بقضائک و تسلیما لامرک. یہ توحید ہے, ٹھیک ہے نا. جب دنیا کی تکلیفیں اور اذیتیں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں, اس وقت انسان کہے وما رأیت الا جمیلا, اس کا نام توحید ہے. بات واضح ہو رہی؟
ہلو بھائی
جی,
سوال بس یہ ہے
جی,
یہ جو آپ نے پوچھا تو میرے دماغ میں سورہ نصر کی آیت آ رہی
جی,
لیکن وہ اس لحاظ سے تھوڑا ایک الگ ڈائیورشن ہے. اس کے حساب سے آپ کیا کہتے ہیں, انہو کانا توابا, وہاں پر توبہ کی بات آئی ہے یہی حساب میں ہم در بکر وقت پر انہو کانا توابا.
ہاں توابا, انہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میرا بنیادی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ زندگی کے مسائل, یعنی یہ تمام باتیں خدا نے آخرت کی بیان کی, خدا نے قوموں کا حال بیان کیا, اور اس کے بعد خدا نے یہ بیان کیا کہ وہ شخص جو خسارے والی حالت سے باہر نکلنا چاہتا ہے, وہ شخص جو متاع حیات دنیا سے ہٹ کر وما عند اللہ پر فوکس کرنا چاہتا ہے, یہ رستہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ رستہ آسان نہیں ہے. اس رستے میں سب سے بیچ میں بڑے کون لوگ کھڑے ہیں؟ وما یقولون, یہ سارے جان کھانے والے دشمن, شیطان کے ایجنٹ. اس سے مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تھا مین پوائنٹ, کہ یہ نصیحت باقاعدہ رسول خدا کو کی گئی ہے وہاں پہ. نمبر ون صبر ہے, اور نمبر ٹو تسبیح اور تحمید ہے. لیکن تسبیح و تحمید کا مطلب ہے خدا سے اپنے دل کو جوڑنا, تسبیح و تحمید کا مطلب ہے تسبیح دانے پڑھنا نہیں. کہ انسان اگر, جیسے ابھی میں نے آپ سے وہی بات عرض کی کہ اگر انسان کی نظر وحدت و کثرت کے تعلق کو اور کثرت سے وحدت میں فنا ہونے کے اس معاملات کو سمجھے, وہ حمد و تسبیح کے قابل ہوتا ہے. وہ انسان, اس معرفت کو رکھنے والا انسان حمد و تسبیح کر رہا ہوتا ہے.
تسبیح کی یہ ڈیفینیشن ایک نہیں ہے کہ جو جس چیز کے لیے خلق کیا ہو وہ اس مقصد کو صحیح طریقے سے ادا کرے؟
بظاہر یہ نہیں ہے. سبوحیت جو خدا کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ خدا کو ہر اس چیز سے منزہ قرار دینا اور قبول کرنا کہ جو, جیسے میں نے کہا دو, کہ جس میں مخلوق سے شباہت ہو, اور حتیٰ یہ کہ جو انسان کے تصور میں آئے.
لیکن اگر اب اس ڈیفینیشن کو ہم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, وہاں پر تو پھر یہ ڈیفینیشن کیسے فٹ ہوگی؟
کیوں؟
کیونکہ پھر تو جاندار اور بے جان چیزیں بھی ہیں, اور اس کے لیے یہ سمجھایا گیا ہے کہ بھائی وہ جس مقصد کے لیے خلق کی ہیں اس کو بہترین طریقے سے ادا کرتی ہیں یا اسی پر قائم رہتی ہیں.
دیکھیں, وہ تسبیح کا معنی یہاں تبدیل نہیں ہو رہا ہے. تسبیح کا معنی یہی ہے کہ ہر مخلوق اس بارے میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہی ہے کہ ہم تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتے. یعنی کہ جو جملے انسان کامل کی زبان سے پیغمبر اکرم کے جملے ہیں, کہ جو کہا جاتا ہے کہ شاید کسی بھی زبان سے ادا نہیں ہوئے, کہ ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک, لیکن کسی نہ کسی درجے پر ہر مخلوق یہی بات کہہ رہی ہے, یہ اس کی تسبیح ہے. ہاں, یعنی کہ نہیں, وہ تسبیح کے معنی کو کہہ رہے ہیں. ہاں, تسبیح کے معنی تو اس میں کہ ہر مخلوق جو ہے نا, یعنی کہ اگر کوئی بھی مخلوق ہو کسی بھی درجے کی, وہ اس مقام پر اپنی عاجزی کا اعتراف کر لے کہ میں تعریف خدا بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں, یہ تسبیح ہے. یعنی وہ اس چیز کا ادراک کر لے کہ خدا اس بات سے بالا تر ہے کہ میں اپنے تصور میں اس کو لا کے اس کی تعریف و صفات بیان کر دوں, یہ تسبیح کی حقیقت ہے.
اس کے بعد تو نیچرل سٹیپ ہے. ہم
جی, بات واضح ہو رہی؟ تو یہ میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں, یہ سورہ ہجر کی آخری آیتیں.
سجدہ بھی واجب ہوگا؟
نہیں. کہ یہاں پر خدا فرما رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ آتے ہیں اور یہی سب تم سے یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ففح صفحل جمیل, ایک خوبصورت طریقے سے ان سے درگزر کرو. ان ربک هو الخلاق العلیم ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. یہ ایک بڑی زبردست نصیحت ہے کہ بے شک ہم نے تم کو کیا دیا, آیتوں کا لفظ یہاں نہیں ہے, سات چیزیں جو لوٹتی ہیں پلٹتی ہیں. ول زیادہ تر یہی بات ہے, زیادہ تر یہی بات ہے, لیکن سات جو پلٹتے ہیں. ول قرآن العظیم, اور قرآن عظیم. تو اس میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کا ان تمام زندگی کے مسائل اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کا بہترین وسیلہ کیا ہے؟ توسل بقرآن ہے. کیونکہ ان لوگوں کے مقابلے میں خدا سب سے پہلی چیز یہاں کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے تم کو کیا دی؟ یعنی اگر ہم مفسرین کی غالب رائے کو تسلیم کریں تو سات آیتیں سورہ حمد کی اور قرآن عظیم. تو اس کے مخبص کھڑے رہنے کے لیے, پیروں میں ثبات قدم کے لیے, اس شیطانی آن سلاٹ اور اس طوفان کے مقابلے میں استقامت کے لیے کیا بہترین تمہارا ساتھی ہے؟ قرآن عظیم. اچھا, اور سبع من المثانی, یہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے اسما کو دیکھیں نا, وہ بھی سات ہیں جو لوٹتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے اسماء گرامی جو ہیں وہ بھی سات ہیں جو کہ لوٹتے ہیں. تو بعید نہیں ہے, کیونکہ قرآن عظیم کے ساتھ کہ خدا نے ان کو جو پلٹنے والی سات چیزیں ہیں جو دہرائی جاتی ہیں, وہ سات جو دہرائے جاتے ہیں. یعنی اس کو زیادہ تر حضرات سورہ حمد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی سات آیتیں آپ ہمیشہ نماز میں دہرا رہے ہوتے ہیں. تو سات جو دہرائے جاتے ہیں تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے نام بھی ہیں جو دہرائے گئے ہیں. بہرحال, لا تمدن, اب اس کو دیکھیے اس طریقے سے پڑھیے گا. اب آپ پورا بیک گراؤنڈ سمجھ گئے نا, سورہ قاف کا آخرت, قیامت, پھر مسائل. مسائل کیا ہیں؟ کہ دنیا کی زندگی میں لوگ کس چکر میں پھنس گئے ہیں, جو معیشت ہے اور جو بھی دیا گیا ہے اس کو اصل سمجھنا شروع کر دیا ہے, اور اس زینت کے پیچھے ہیں, اس لعب و لہب. یہ بیک گراؤنڈ آپ سمجھ گئے نا. اب اس سے باہر آنے کے طریقے کیا ہیں؟ ایمان ہے, عمل صالح ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تفصیلاً دستور العمل سمجھ لیں. اب ہمیں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, قرآن ایک بہترین ریسورس ہے. اگر آپ اپنے پیروں کو مضبوطی سے جما کے رکھنا چاہتے ہیں دنیا میں پھسلنے سے, تو قرآن کو تھامیں, قرآن سے تعلق پیدا کریں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم. لا تمدن عینیک, اپنی آنکھوں کو اس طرف نہ بڑھاؤ. یہ نہیں, یہ بڑی عجیب مزیدار, جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ جب انسان کسی چیز کو, دولت کو دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ گویا اپنی اس کی آنکھیں نکل کے اس سے چپک جاتی ہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ انسان کی آنکھیں گویا کہ اپنے حلقوں سے نکل کے اس سے چپک جاتی ہیں اور پھر اس سے جدا نہیں ہوتی. یہ تقریباً یہی معنی ہے. اپنی نظروں کو ایسا نہ کرو کہ حلقے سے باہر نکل کے اس سے اٹیچ ہو جائیں. کن چیزوں سے؟ الا ما متعنا بہ ازواجا منہم, جو پیئرز مختلف چیزوں کے سرمایہ جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے, یعنی یہ دنیا دار. فما اوتیتم من شیئن, جو ان لوگوں کو دنیا میں دی گئی ہے, جو بہترین معیشت کے سامان ان کے پاس ہیں. اب آپ دیکھیں, باقاعدہ خدا نے بتا تمام چیزیں تمام دستور العمل موجود ہے. کس سے مضبوطی سے جڑے رہو؟ قرآن سے جڑے رہو. اپنی نظروں کو نہ نکلنے دو، اپنے حلقوں سے باہر نہ آنے دو اس کی، اس سرمائے کی طرف جو ہم نے ان لوگوں کو دیا ہے. ولا تحزن علیہم، ان پر رنجیدہ نہ ہو. تحزن علیہم یعنی ان کی حرکتوں پہ رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بہرحال یعنی کہ رسول خدا تو بہت ان کا دل دکھتا تھا، لیکن قرآن کریم میں کئی جگہوں پر رسول کو سرزنش کی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ ہم نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا ہے، نہیں کرو، نہیں اپنے دل کو. انہیں بعض جگہوں پر دیکھے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے، کہ آپ کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. یعنی وہ رسول کی شفقت محبت، خدا کہہ رہا ہے لا تحزن علیہم، ان کی حرکتوں پر رنج کرنے وہ ہے. ہاں لیکن خدا اس بات کو بتا رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے رسول خدا تو آخری زندگی تک اس دکھ کرے، لیکن خدا یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس سے ہوگا کچھ نہیں. یعنی اس میں ایک اصول ہے، اگر میں کسی بھی انسان کی گمراہی پر رنجیدہ ہوں، وہ رنجیدگی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے جب تک کہ وہ خود رستے کو اختیار نہ کرے. اور وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جناح کس کو کہتے ہیں؟ بازو کو، پرندے کے لیے پر کو. اپنے بازوؤں کو مومنین کے لیے جھکا دو. پورا دستور العمل ہے یا نہیں ہے؟ پورا دستور العمل ہے. کس طریقے سے اس کو کور کرو؟ پہلے قرآن سے مضبوطی سے رشتہ جوڑ لو، تسبیح و تحمید، جو کچھ ان کے پاس ہے. اب تم سمجھ چکے ہو نا کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ فقط اور فقط متاع حیات دنیا اور زینت ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، صرف خسارے کا سامان ہے. خبردار جو اس کی طرف اپنی نظریں متوجہ بھی کیں، جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اصلاح کی کوشش کرو، لیکن ایسا نہیں ہو کہ ان پر رنجیدہ ہو کہ خود کام چھوڑ دو. اور مومنین کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دو. اور پھر آخر میں یہاں پر جو آخری دو آیتیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تیرا سینہ کس طریقے سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو کر رہے ہوتے ہیں یقیناً اس میں وہ بات نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کا سینہ اس لیے تنگ ہوتا ہوگا کہ مجھے یہ کہہ دیا، بلکہ دین کے حوالے سے جو خیانت، جس خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں. فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، تم ان سب کو چھوڑو، تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور ساجدین میں سے ہو جاؤ. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی اتنی بندگی کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ تمہیں یقین دے دیا جائے. یعنی جس کا زیادہ تر مجھے ہمارے بزرگ علماء و ترجمہ کرتے ہیں یأتیک الیقین، یعنی تب جو اس وقت تک جب تک تمہیں لقاء خدا نصیب ہو جائے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. میں اب سورہ قاف میں اور بھی ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس کو اینڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ایک بہت پراپر بات سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. تو آپ لوگ اس کو غور کر کے دیکھیے گا، یعنی کہ خدا نے ساری چیزیں بتا دیں، اس بات کو بتا دیا کہ یہ قیامت کے وجہ سے لوگ ڈیویٹ کیوں کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب خسارے میں، جتنا بھی تمہارے پاس دنیا کا سامان ہے ایک چیز بھی تمہارے فائدے کی نہیں ہے. خسارے سے باہر آنے کے لیے صرف ایک صورتحال ہے، ایمان اور عمل صالح. دنیا کی زندگی میں فائدہ مند سرمایہ کمانے کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ جو عند اللہ ہے اس پر فوکس کرو، اور جو متاع حیات دنیاوی ہے اس کو اس رستے میں استعمال کرو. یہ تمہیں کچھ نہیں دے گا. ये टिल एंड तुम्हारा सरमाया नहीं बन सकता, ठीक है। यानी इवन आप इस बात को बस इस एक जुमले पर, मैं खाली नमाज का वक्त हो गया कि इस एक जुमले पर हम बात ख़त्म करते हैं कि क्या औलाद सालेह इंसान का सरमाया है अगर वो खुद सही नहीं है तो। इवन वो भी नहीं है कि हकीकतन इंसान का सरमाया क्या है कि हम मताए हयात दुनिया से क्या नेकी अंजाम देते हैं उसके जरिए से वमा इंदल्लाह को किस हद तक हासिल करते हैं, ये चीज सरमाया बनती है इंसान का। तो ये बातें वाज़े हो गई, क्लियर हो गई। तो ये एक हमारा मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉपर हो गया, यहाँ से आखिरत भी समझ में आ गई, लोगों के अहवाल भी समझ में आ गए, तरीक़े भी आवाम के और जनरल लोगों के समझ में आ गए, और उससे बचने के लिए पूरा दस्तूरुल अमल भी हमको मिल गया, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही।